जिंदगी बेहतर बनाए, जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایسے موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے کہ جس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے مبلغین سے بات کریں گے، اور آج جس موضوع پر آپ گفتگو سنیں گے، وہ ہے اللہ کے محبوب بندے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر انسان جو بھی مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کا پیارا بنوں، اللہ پاک مجھ سے محبت فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں بتائے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، کوئی عالم بتاتا ہے، کوئی مفتی اسلام بتاتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ان ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں یہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ پاک خود بیان فرمائے، میں اس سے محبت فرماتا ہوں، یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے۔ انشاءاللہ آج اسی طرح کی گفتگو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ قرآن کریم برہان رشید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، میں ایمان والوں سے محبت فرماتا ہوں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ کریم عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ پاک اپنے پیاروں سے، اپنے نبیوں سے محبت فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے ساتھ جو مولکین ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو کرواتا چلوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاشم اتاری بھائی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیسے ہیں حسین بھائی؟ تبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا جی، ان کے ساتھ ہیں ہمارے ڈاکٹر طارق راجپوت صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
الحمدللہ رب العالمین،
تبھی ٹھیک ہے آپ؟
الحمدللہ۔
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بزرگ مبلغ ہیں رفیق اتاری بھائی، کیسے ہیں حضور؟
الحمدللہ،
تبھی ٹھیک ہے،
جزاک اللہ۔
اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے محفوظ اتاری بھائی، بڑی خوبصورت آواز میں کلام پڑھتے ہیں اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں۔ بلا کسی تمہید کے، بغیر کسی مزید گفتگو کے، محفوظ بھائی سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جی محفوظ بھائی۔
صلو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روزے جئی تھا روزے جئی تھا کوئی نہیں،
آقا دی ماورگی ہے دنیا وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماورگی ہے دنیا وچ ماں حلیمہ مائی دا بھاگ بھاگ حلیمہ مائی دا ملیا محبوب خدا دا جن جن آ جن جن والی کوثر دا عثمان کون کرے میرے آقا دی ماورگی دنیا وچ ماں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ کا صد لے مدینے کے ٹر گئے کہلے سفینے کے صد لے سب نو مدینے اللہ اللہ کسد لے مدینے ٹر گئے کہلے سفینے کسد لے سب نو مدینے کسد لے مدینے محمد نے پیارے پاک محمد مد پیارے دو جہاں دے سہارے عرش بھی صلی اللہ پکارے رل مل کرو رو اللہ 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 کسد لے مدینے کسد لے سب نو مدینے کسد لے سب نو مدینے کسد لے ایسے مہینے اللہ 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 ہو اللہ اللہ دل دیا دیا صدریاں لے کے صدری لے کے مدینے نو میں جاواں جا کے حال سناواں سنگ سے اسود بھی جمعہ جالیا اکھیاں نال داواں پی کے آب زم زم نہ پانی میں دل دل دیا سے بجھاواں شان نرالی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان میرا علی میں تیرے دردا سوالی
سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ. ہاشم بھائی پنجابی کلام تھا اور آپ تینوں کو میں دیکھ رہا تھا, بزرگوں کو بڑے جھوم جھوم کر آپ سن رہے ہیں اور اشارے بھی ہو رہے ہیں, سمجھ آ رہی تھی؟
کافی حد تک کلام سنا ہوا ہے نا, کافی دیر تو کچھ نہ کچھ تو آ جاتا.
اچھا ماشاء اللہ, کس سے سنا ہوا ہے؟
آج مشتاق سے تو کئی بار سنا ہے یہ ماشاء اللہ, ایک یہ کلام اور ایک دو کے بڑے مخصوص کلام ہیں.
آپ نے ڈاکٹر صاحب؟
جی الحمدللہ مجھے مکمل سمجھ میں آ رہی تھی, اس لیے کہ پنجابی زبان مجھے آتی ہے اور میں بولتا بھی ہوں.
ارے واہ بھائی واہ, کیا بات. رفیق بھائی,
راشد بھائی یہ تو ماشاء اللہ عشق کے بول ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں, اگر آپ اجازت دیں. محمد علی باکسر جو تھے وہ ایک مرتبہ ایک نعت خواں کے پروگرام میں گئے تو اردو میں نعت سنی وہ بہت محظوظ ہوئے, تو کسی نے ان سے یہی پوچھا کہ یو ڈونٹ نو اردو اینڈ ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ دس لینگویج, تو اس نے کہا آئی انڈرسٹینڈ دا میسج کنویڈ ان دس لینگویج. سمجھا نا, کہ جو میسج مل رہا ہے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو جام پلائے جا رہے ہیں اس کو میں فیل کر رہا ہوں.
واہ,
تو یہ تو واقعی,
تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے زبان کی حاجت نہیں ہوتی, محسوس کرنے کی حاجت ہوتی ہے. وہ کہا جاتا نا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, ہے محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. چھوٹا سا بچہ ہے وہ رو رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بچے کے تکلیف کہاں ہے, لیکن ماں کہتی ہے میرے بیٹے کے کان میں درد ہو رہا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یا میری بیٹی کے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے, دودھ پیتا بچہ, اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کی زبان ہوتی ہے. ماں یا باپ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوتے ہیں, بچے کسی اور جگہ ہوتے ہیں, تو لیکن ان کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ تکلیف میں ہے, پریشان ہے. کئی مرتبہ حضور آپ نے دیکھا ہوگا, اگر یاد ہو آپ کو تو شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور جیسے آپ تو ابھی خود بزرگ ہیں تو آپ کی بھی اپنی فیلنگ بھی یہ ہوتی ہوگی کہ بیٹا ہے بڑا مسکراتا چہرہ لے کر باپ کے سامنے آتا ہے, لیکن باپ کہتے ہیں بیٹا پریشان ہو, آپ کو کیسے پتا چلا؟ ماں کبھی بول دیتی ہے بیٹا خیریت ہے, کیوں ٹینشن میں ہو؟ اما جی آپ نے کہاں سے دیکھے میری ٹینشن؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں منصور بھائی پتر میں تیری ماں تینو میں جمیا. کیوں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟
جی ایسا ہی ہے, اس میں ماں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تجربات اس کے سامنے ہیں, اس کا جو بھی معاملہ ہے بچے کا اس کے سامنے ہے, تو وہ اس کی باڈی لینگویج کو سمجھتی ہے. اس لیے جو ہے نا وہ اگر الفاظ نہ بھی استعمال کرتا ہے بچہ, مگر اس کی باڈی لینگویج جو ہے, اس کے جو اشارے ہیں ان کو وہ, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اشاروں کی زبان بھی ماں سمجھتی ہے.
ہاں
تو یہ ہے وجہ اس کی.
نہیں بچہ نہیں ہے, جوان ہے.
اچھا
بڑا ہو چکا ہے, بڑی عمر کا ہے, شادی شدہ ہے, بچوں والا ہے وہ بھی.
اچھا
اب بزرگ ماں باپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا خیریت ہے پریشان کیوں ہو؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے, اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے ایک خاص طور پر وہ بچے جو یہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا ہمارے ماں باپ کو اس بڑھاپے میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، انہیں کس چیز کی طلب ہو رہی ہے، وہ کب چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بیٹھیں، یا ان کی فیلنگ اس وقت کیا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب بات یہ ہے کہ ماں باپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے، میرا بیٹا اس وقت ٹینشن میں ہے، اس وقت کرائسس میں ہے۔ جو بھی ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں تو ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، تو ہم حیران ہو کر پوچھتے ہیں جناب آپ کو کیسے پتا چلا، کس نے آپ کو بتایا، میں نے تو اظہار تک نہیں کیا۔ تو اندر سے یہی جواب ملتا ہے آگے سے کہ دیکھیے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں، تم ہمارے ہاتھوں میں کھیلے کودے ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدیشن کے ناظرین وہاں سے کنیکشن بہت مضبوط ہوتا ہے، محبت کا کنیکشن ماں باپ کی طرف سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ جس دن بچوں کے دل میں ایسی ماں باپ کی محبت پیدا ہو گئی، جس دن بچوں کی طرف سے بھی کنیکشن مضبوط ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا ماں باپ سوچیں گے اور آپ وہ کر رہے ہوں گے۔ بہن بھائیوں میں جس طرح محبتوں کا یہ کنیکشن مضبوط ہوا، تو بہنیں اگر کبھی پریشان ہوں گی، بھائی آپ کے کبھی ٹینشن میں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا۔ دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے، ماں باپ کی محبت دلوں کے اندر اگر پیدا کریں گے، بہن بھائیوں کی محبت دلوں کے اندر رکھیں گے، ادلا بدلے کی کیفیت نہیں رکھیں گے، بے لوس ہو کر اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے تعلق رکھیں گے، انشاءاللہ خود دیکھیں گے آپ کی بھی یہ کیفیت بن جائے گی۔ مدی چین کے ناظرین آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، جس موضوع پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اللہ کے محبوب بندے۔ ایک جملہ میں نے پڑھا، رب مانی کہ من مانی، مطلب کیا ہے؟ یعنی رب کی مان کر تم زندگی گزار رہے ہو یا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو؟ رب مانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی زندگی گزاریں، اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے، اچھی زندگی گزاریں یا بری زندگی گزاریں، آپ شیطانی نقشے قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں یا اللہ والوں کی سیرت کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں، لیکن بہرحال آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، اور یقین یہ ہوگا وہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو بے اختیار نہیں بنایا، اللہ پاک نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ پھر من مانی، اب اپنے من کو اگر اپنی خواہشات کو اللہ پاک کی رضا کے تابع کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ قرآن کریم برہان رشید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کی صفات، ان بندوں کی خوبیوں کو بیان کیا کہ جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سب سے پہلے جس کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ ایک آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے سے بندے کو کیا ملتا ہے ہاشم بھائی؟ توبہ کرنے سے انسان اللہ کا پیارا کیسے بنتا ہے، کیا فرمائیں گے
راشد بھائی؟ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں ان کی کافی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ تقویٰ کرنے والے، توکل کرنے والے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ساتھ ہی توبہ اور استغفار کرنے والے بھی ہوتے ہیں،
سبحان،
اور ان کی خاصیت وہ ہماری طرح نہیں ہوتی کہ ایک بار توبہ کر لیا تو سمجھ لیا کہ قبول ہو گیا، اب نہیں کرنی، وہ بار بار توبہ استغفار کیا کرتے ہیں، یہ عادت بھی ان کو اللہ پاک کے قریب کرتی ہے۔ یہ گناہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے، میرے اور محبوب کے درمیان یہ رکاوٹ ہے، تو لہٰذا میں اس سے توبہ کروں۔ پہلے تو وہ ندامت کرتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، پھر اس گناہ کو چھوڑے، اس گناہ کو چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم کرے، اصل توبہ اسی کو کہتے ہیں۔
یعنی تین باتیں اس میں آپ نے بیان کی ہیں توبہ کی حقیقت کے بارے میں، کہ سب سے پہلے وہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ جو میں نے گناہ کیا، جو غلطی کی، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟
کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے،
چھوڑ بھی دے، ایک تو شرمندہ بھی ہو، دوسرا پھر اس کو چھوڑے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان فیوچر وہ کام نہ کرنے کا عہد بھی کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے توبہ۔ اچھا، اب توبہ اس نے کی، توبہ کرنے پر اسے ملے گا کیا؟
توبہ کرنے پر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جو فضیلتیں آئی ہیں نا, مطلب دل جھوم جاتا ہے کہ روزانہ توبہ کیا کرے اللہ کے حضور. ایسی توبہ جیسی ہم نے سنی, خود رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. اب ایسی توبہ کوئی کر لیتا ہے نا, قربان جائیے, وہ آپ نے جسے کہا نا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب اللہ جس سے محبت کرے وہ کتنا خوش نصیب ہے. وہ کون ہے؟ وہ توبہ کرنے والا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اتنے سارے گناہ کیے لیکن ایک سچی توبہ کر لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بندے کے اوپر, ہے نا؟ یقیناً اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور نیکیوں کی راہ پہ گامزن ہو جائے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہیں. اور نیک اعمال کرنے والے خوش نصیبوں کی تو جنت بھی منتظر ہوتی ہے, جنت بھی اس کی منتظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. پھر یہ رب کی عنایت ہے کہ بندہ جب نادم ہو کر گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے, آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اسے ساتھ ایسی شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا.
سبحان اللہ. بدی جن کے ناظرین, پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. تو اب اگر کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو, کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے, کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کبھی کوئی معاملات اگر اس کے ڈسٹرب ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ توجہ ذہن میں رہے کہ میرا رب مجھ سے محبت فرماتا ہے اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو یقین جانیے اس سے وہ مصیبت انشاءاللہ ہلکی محسوس ہوگی. قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب, قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو توکل کرنے والے ہیں, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں, اللہ پاک ان سے بھی محبت فرماتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ بتائیے گا ہمارے مدی چین کے ناظرین کو کہ توکل کیا ہوتا ہے اور توکل کرنے سے انسان کیسے اللہ کا پیارا بنتا ہے, اسے فائدے کیا کیا ملتے ہیں, اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اس حوالے سے ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں.
راشد بھائی, جیسے آپ نے آیت پڑھی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے.
سبحان اللہ.
یہ ہے توکل کے معنی.
یہ اسباب اور تدابیر, جو تدبیر ہے جی, اس کو اختیار کرنا ہے
ان کو اختیار,
لیکن بھروسہ رب کی ذات پر کرنا.
جی, بھروسہ رب کی ذات,
بھروسہ رب کی, بھروسہ تدبیر پر اپنی کوششوں پر
نہیں کرنا,
اس پر نہیں کرنا, بھروسہ رب کی ذات پر کرنا.
جی بالکل. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے.
سبحان.
تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. مسلمان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شے قدیر, اور اس نے اس ذات پر بھروسہ کیا ہے جو کہ ہر شے پر قادر ہے. تو اس اعتبار سے اس نے ایسی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے تمام امور کو, کاموں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اس نے بہت بڑا کام کیا ہے.
سبحان.
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس نے بھروسہ کر لیا وہ کبھی بھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر
قادر
ہے. معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کریم پر اس طرح بھروسہ کرو، اس طرح توکل کرو کہ جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے کہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔
بہت خوب،
کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔
کیا بات،
وہ تو پھر جانور ہیں، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اپنے رب پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کا ذکر کرے، اپنے فاقے کو بیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فاقے کو ختم نہیں فرماتا، بلکہ اس کے برعکس جو فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فاقے کو دور فرما دے گا۔
پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب
جی،
کہ انسان پر اگر کوئی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی وہ ٹینشن میں آئے، تو لوگوں سے شکوا شکایت نہ کرے۔ لوگوں پر شکوا، لوگوں کے سامنے اپنے مجبوریوں کا اظہار کرنا، لوگوں کے سامنے کرنا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تو لوگوں کے سامنے اس طرح اظہار کرنے کی بجائے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، کیونکہ اس کی مصیبت کو دور بھی تو رفیق بھائی رب نے کرنا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور بھی رب نے کرنا ہے۔ ہاں، مشورہ لینے میں حرج نہیں ہوتا، مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ جی اس طرح کی پریشانی آ گئی، اب میں کیا کروں۔ کاروبار میں جیسے مشورہ لیا جاتا ہے، کبھی گھریلو معاملات میں انسان کسی اچھے آدمی سے، سمجھدار آدمی سے مشورہ لیتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ایک ہوتا ہے شکایتیں لگانا، شکایتیں لگانا کہ یار میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی ایسے معاملات میں کیوں پھنستا ہوں۔ تو جناب اللہ پاک کی رحمتوں پر نظر رکھیں، جس رب نے آپ کو آج پریشانی دی ہے اس نے بہت ساری نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا ہے، تو کبھی ان نعمتوں کی طرف بھی توجہ کیا کریں، انشاءاللہ بڑی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اے رفیق بھائی، اللہ پاک جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاشم بھائی نے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر طارق صاحب نے دو ایسے افراد کا ذکر فرمایا، ایک تو توبہ کرنے والوں سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے، دوسرا توکل کرنے والے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پاک ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت زیادہ صاف ستھرے رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ صفائی ستھرائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، صاف ستھرا رہنے کا مطلب کیا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ظاہری صفائی ستھرائی کی، ظاہری صفائی ستھرائی سے دوسروں پر اثر کیا پڑتا ہے، اسلام کے حوالے سے کیا تعلیمات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لبیک راشد بھائی، صفائی ستھرائی جتنی اسلام کے اندر اس کو اہمیت دی گئی ہے، کسی اور مذہب میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صفائی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھراپن پسند فرماتا ہے، لہذا تم اپنے ذہن صاف رکھو اور یہود سے مشابہت نہ کرو۔ صفائی ستھرائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ظاہر و باطن میں صاف ستھرا ہوگا۔
واہ کیا بات۔
انگلش میں ایک پروورب ہے کہ کلینلینس از دا کی ٹو سکسس، کہ صفائی ستھرائی کامیابی کی کنجی ہے۔
صفائی ستھرائی کامیابی کی کیسے کنجی ہے؟
جب انسان صفائی ستھرائی کہ اس کی عادت ہوگی، وہ بالکل صاف رہے گا، کپڑے صاف، اس کے بدن صاف اس کا، تو کامیابی کی کنجی اس طرح ہے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث پاک سنی ہے ہم نے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو جب وہ ایمان کے نصف کو حاصل کر لے گا تو یقیناً وہ ناکام تو نہیں ہوگا نا، وہ تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ
دیکھیں، یہ بھی تو ہوتا نا، جو صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ کو بھی تجربات ہوں گے کہ جب ہم کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، امامہ سجاتے ہیں، تو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، एक एतमाद आता है। अब अगर वो इंटरव्यू देने के लिए कोई जाएगा बॉस के पास, किसी ऑफिसर के पास जाएगा या किसी से भी बातचीत करने जाते हैं, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस एक आता है। अच्छा, फिर अगर सफ़ेद लिबास हो तो सफ़ेद लिबास तो वैसे ही इंसान को एक हुसन देता है,
बेशक
सफाई सुथराई से इंसान जहनी और कल्बी तौर पर सुकून महसूस करता है। अब देखिए, फितरी बात है रफीक भाई, हाशिम भाई, फितरी बात है, इंसानी फितरत के करीब है ना सफाई सुथराई। किसी बंदे से ऐसा कोई बंदा अगर हमारे करीब आता है कि जो साफ सुथरा नहीं होता, जिसके मुंह से बदबू आती है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, या जब बात करे तो दांत उसके मेले मेले से हों, तो गिनसी आएगी ना उससे बात करते हुए। अगर साफ सुथरा बंदा होगा, दिल करेगा कि करीब उसके कुछ और करीब बैठूं, उससे बातचीत करूं। कितना इस पर असरअंदाज, शख्सियत पर सफाई सुथराई का कितना इम्पेक्ट पड़ता है, थोड़ा इस हवाले से बताइए।
बल्कि शख्सियत का मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा, देखे जैसे फर्स्ट जो इमेज है ना, फर्स्ट इमेज है ना, जैसे पहला जो तासुर है वो आप किसी शख्सियत को देखकर उसकी सफाई सुथराई से, क्योंकि बात तो उससे बाद में करेंगे, पहले तो आप उसको देखेंगे ना,
ठीक है,
ठीक है ना, और उसके एक्शंस देखेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और जगह जो है ना, मैंने इंग्लिश में एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ यू लुक गुड यू फील गुड।
क्या बात,
अगर आप ज़ाहरी तौर पर, यानी अभी ज़ाहरी सफाई की बात हो रही है कि अपेरेंटली, ठीक है, ज़ाहरी तौर पर आप अगर अच्छे दिखते हो तो यू फील गुड, आपको अंदर से एक खुशी महसूस होती है और एक तमानत महसूस होती है, ठीक है ना। अगर ऑफिस में मिसाल के तौर पे, तो उसकी टेबल बिल्कुल साफ है, ठीक है ना, और घर पे भी उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल टाइडी हैं, ठीक है ना, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, इधर उधर बिखरी हुई नहीं है, और वो सफाई सुथराई का आदि है, तो यकीनन उसकी शख्सियत पर उसका असर ज़रूर आएगा, ठीक है ना। और उससे जो भी मातहत लोग हैं, उसकी औलाद है, उसके शागिर्द हैं, वो भी उससे जो है ना, ये पॉजिटिव उसकी एटीट्यूड जो है ना, इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो यकीनन ये जो सफाई सुथराई वाली बात है, ये अगर कोई इंसान अडॉप्ट करता है, तो यकीनन वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुकद्दस फरमान पर अमल भी करता है, और उसके साथ साथ उस कामयाबी जो है उसके कदम भी चूमती है।
सुभान, एक लतीफ़ा भी है ना इस चीज़ को समझाने के लिए। एक शख्स को दावत मिली, और वो दावत भी हाईफाई थी, बड़े बड़े लोग आने थे,
ठीक है।
अब वो अपने पुराने कपड़े, जो बिल्कुल सही मतलब इनका इंप्रेशन नहीं था, वो पहन के अपने चले गए, तो गेट पे ही गार्ड ने रोक दिया, भाई क्या है, मेरी दावत है, तुम्हें दावत है, चल यहाँ से निकल, भगा दिया,
ठीक है।
अब उनका अच्छा यूँ है, वो घर पे गए, बेहतरीन पोशाक पहनी, वेल ड्रेस हो गए, और ये बिल्कुल बन ठन के फिर गए। अब जैसे गेट पे पहुंचे, गार्डों ने वो इस्तकबाल किया, इज्जत से अंदर ले गए, टेबल पे बिठाया। जब खाना शुरू हुआ ना, तो उन्होंने खुद खाना नहीं किया, खाना के निवाला लेते, आस्तीन में डालते, ये निवाला लिया, इस आस्तीन में डाल दें, ये निवाला यहाँ पे डाल दें। लोग हैरानी, क्या कर रहे हो भाई, आपके दिमाग दुरुस्त है? बोला, दावत मेरी नहीं, इन कपड़ों की, पहले यही कपड़े थे, मुझे निकाल दिया गया था, अब अच्छे कपड़े पहने ना, तो मुझे इतनी इज्जत मिली है। तो वेल ड्रेस होना भी मतलब एक है, साफ सुथरे कपड़े और अच्छा होना भी, ये अच्छी अलामत है।
देखिए, ये दोनों तरफ माशाल्लाह आपने इशारा किया, ये एक बुजुर्ग का वाकया है जो किताबों में लिखा है कि वो किसी दावत में गए, तो वहाँ पर उन्होंने गोया सबक देने के लिए, मैसेज देने के लिए ये बात बयान फरमाई। लेकिन मतलब चलिए कि नाज़रीन, अगर आप गौर करें कि ख़ानदान में आप कहीं भी शादी में जाते हैं, कहीं किसी तकरीब में जाते हैं, या वैसे ही किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, कहीं आप जॉब करते हैं वहाँ पर आप जाते हैं, अगर आप साफ़ सुथरे बनकर नहीं जाते, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, इसी से पता चलेगी कि जनाब ये बंदा कैसा है। आपके खाने पीने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, उठने बैठने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, लिबास का इंतखाब कैसे होना चाहिए, एक मैनर्स है ना इंसान को, इतना तो कम से कम सेंस होना चाहिए कि मुझे किस मौका पर क्या करना चाहिए, लिबास कौन सा पहनना चाहिए, किस मौका पर मुझे कैसा हुलिया इख्तियार करना चाहिए। लिबास की अगर हम बात करते हैं, तो बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि इस तरह का अजीब व गरीब किस्म का लिबास पहनते हैं कि लोगों की नज़रें उठती हैं कि यार ये कैसा लिबास पहन लिया आपने, तो इस चीज़ का बहरहाल ख्याल करना चाहिए। आइए, नेकी की दावत एक सेगमेंट है हमारा, उसमें बड़ा खूबसूरत एक पैगाम है, एक मैसेज है, आइए देखते हैं।
नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए, जो नेकी की दावत की धूम में मचाए, मैं देता
اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے آپ سب کو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کو سنیے اور خوب ثواب کمائیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے انسانیت کا احترام نہ سکھاتا تو جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہوتا، گویا علم بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں کو نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اپنی محفل کو رکھیں، اس سے ہماری تربیت بھی اچھی ہوگی اور ہمیں نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ اپنی صحبت بادشاہوں اور عمراء کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، اگر آپ اپنی صحبت بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، اگر آپ اپنی صحبت برے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر برائیاں پختہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت کو ایسے بزرگوں کے ساتھ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت کو رکھیں کہ جن کا ہم پر اثر ہو، اور وہ اثر لے کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ جو ہمارے پہلے کے اوائل میں جو لوگ تھے وہ سمجھدار تھے، ان کی سوچیں اچھی تھی، لیکن آج کیا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آج کل کے موجودہ حالات میں ہم دیکھیں کہ ہماری بچے، ہماری نسلیں وہ کس کام پر جا چکی ہیں، ان کے دماغ خالی ہیں، صرف مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگی اسکولیں، مہنگی تعلیم تو ہیں لیکن دماغ کے اندر وہ سوچ، وہ مرتبہ جو بزرگوں کا ہوا کرتا تھا، وہ تربیت جو بزرگوں کی ہوا کرتی تھی، وہ آج ہمیں نظر اس لیے نہیں آتی کہ ماں باپ کی تربیت جو آج کل کی اولاد ہے اس کو نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا بننا پڑے گا، ہمیں اچھا بننا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے ماحول سے وابستہ کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں کی محفلوں میں جانا پڑے گا، ایسے بزرگوں کے ساتھ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی سنگت کو بنانا پڑے گا تاکہ ہماری تربیت ہو۔ جب ہماری تربیت اچھی ہوگی، ہمارا ذہن اچھا ہوگا، ہمیں علم بھی اچھا ملے گا، ہمیں عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ اگر ہم اپنی صحبت برے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی برے بن جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی عطر والے کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ عطر نہیں خریدتے، آپ پرفیوم نہیں خریدتے، لیکن اس کی خوشبو آپ کو ضرور آئے گی۔ اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس، لوہے کی بھٹی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا ان سے کچھ کام نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر وہ دھواں ضرور آئے گا۔ اگر کوئی کلر کا کام کرتا ہے اور کوئی کلر کا کام نہیں کرتا تو کلر کرنے والا جب کلر کرتا ہے تو جو پڑوس میں کھڑا ہوتا ہے، جو اس کے آس پاس کھڑا ہوتا ہے، کلر کے چھینٹے اس پر ضرور پڑتے ہیں۔ تو بلا تمثیل آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی بری صحبت میں بیٹھتا ہے، کوئی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے جو فاسق کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو گمراہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ جہاں پر گناہ کے علاوہ کچھ نہیں، جہاں ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت کو ضرور تبدیل کریں، بہتر دوستوں کو ہم ڈھونڈیں۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جہاں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، آپ کو نمازی بنایا جاتا ہے، آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسجدیں بھرائی جاتی ہیں تاکہ مسجدوں میں لوگ آئیں، نمازیں پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں۔ تو آپ اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں اپنی صحبت کو، اپنے دوستوں کی سنگت کو ایسا رکھنا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے والے بن جائیں، اور ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، ہم نیک اعمال کرنے والے بھی بن جائیں۔ یاد رکھیے کہ جو رات ہماری قبر میں ہوگی نا، وہ ہمارے بستر پر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کی بھی تیاری کریں، فکر آخرت بھی رکھیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو ماحول سے وابستہ رکھیں گے، آپ کی صحبت اچھی ہوگی، آپ پر اثر پڑے گا۔ اور کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے نیکی کی دعوت پیش کی، ہم نے جو نیکی کی دعوت سنی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہم نے اس کو سنا، تو اس کو سن کر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، مدنی چینل پر اگر آپ براہ انداز دیکھنا چاہتے ہیں اس میں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی صحبت کو اچھی کروں گا اور برے لوگوں کی صحبت سے بچ جاؤں گا تاکہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرے کہ میں بھی مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب خدمت کروں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے اب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
بہت خوبصورت میسیج, بہت خوبصورت پیغام, امید آپ حضرات نے توجہ سے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. اچھی صحبت جو ہوتی ہے وہ اچھا رنگ لاتی ہے, بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پھل پئے, چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پھل پئے, تے مندیاں دے لڑ لگ کے اگلے بھی ڈول پئے. اچھے لوگوں سے تعلق رکھیں, انشاءاللہ اچھی آپ کی شخصیت بنے گی, اچھی نیک نامی آپ کی لوگوں میں انشاءاللہ مشہور ہوگی, معروف ہوگی. اچھا جی, آپ کے میسیجز کو بھی شامل کرنا ہے. کلام سنوا دیں مینو شوق مدینے جاون دا, ماشاءاللہ. اچھا جی, ایک کلام کی فرمائش آئی ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, ماشاءاللہ. اچھا جی, السلام علیکم. السلام, ماشاءاللہ, مرحبا. محفوظ بھائی, مشتاق بھائی کی یاد تازہ ہو گئی. دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میرے والد بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں. افضل اتاری, سلہ والی سرگودا. محفوظ بھائی دعا فرمائیں, اللہ پاک صحت عطا فرمائے, کے والد صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے. اچھا جی, السلام علیکم. السلام, زندگی بہتر بنائیں میں عرض ہے. راشد بھائی, ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آمین. پلیز کلام سنا دیں, اللہ اللہ گنبد خضرا, زہیب رضا ستیانہ سے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. حاجی مشتاق اتاری کی یاد آ گئی, خان اتاری ہب چوکی. بالکل جی, بہت اچھا آپ نے میسیج کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محفوظ بھائی کے لیے میسیج ہے کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, افتخار شاہ کشمیر بابو سر. محفوظ بھائی تو چند ایک فرمائشیں اسلامی بھائیوں کی پوری فرمائیں تاکہ ذوق بنے اور پھر برکتیں بھی ملیں. جی محفوظ بھائی.
حسرت اور نہیں بس سونے سونا شور نہیں چوک مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں چوک
سبحان اللہ, سبحان اللہ, ما شاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارا موضوع وہ ہے اللہ کے محبوب بندے۔ ہاشم بھائی، اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان میں سے ایک وہ بندے بھی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، مصیبتیں آنے پر صبر کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے، صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کرنے پر کیا کیا انعامات رکھے گئے ہیں؟ اس حوالے سے
پہلے تو صبر کی تعریف ہم سن لیجئے۔ صبر کے معنی ہے رکنے،
ٹھیک ہے،
یعنی ٹھہرنے کے، اور نفس کو اس چیز پر روکنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے۔ صبر کرنے والے مطلب کہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ مطلب قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرماتا ہے نا، وہ سن کے تو میں تو کہوں کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے نا، صبر کر لو اور یہ انعام پا لو۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دنیا میں کوئی شخصیت، بڑی سے بڑی شخصیت، بڑی اثر و رسوخ والی اگر آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا تو بندہ بھول جاتا ہے، اور مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کسی پریشانی میں اگر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، بے فکر رہو، تمہاری پریشانی میری پریشانی، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں صبر کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ حقیقی مالک وہی ہے، دینے والا یہی ہے، وہی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر تو صبر کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا، یہ حدیث قدسی، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی، اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔
اللہ،
نہ میزان قائم ہوگا،
واہ،
نامہ اعمال مطلب کہ کھولے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بے حساب جنت۔
سبحان اللہ،
اتنی بڑی برکت صبر کرنے
والے۔ دنیا میں مصیبت آنے پر اس بندے نے صبر کیا، آزمائشیں تکالیف آنے پر شکوہ شکایت سے کام نہیں لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے شرمندہ ہونے سے بچائے گا، اسے نامہ اعمال اس کا نہیں کھولا جائے گا، اور میزان پر اس کے اعمال کا گویا وزن نہیں کیا جائے گا۔ کیسا خوش بخت انسان ہے جو مصیبتیں اور پریشانی آنے پر صبر کرتا ہے۔ جی،
صبر کے بارے میں یہ ہے کہ اب بندے بولتے ہیں کہ ہاں میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا، لیکن اس کی وسیع تعریف ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، جو تم سے قطع تعلق کرے اسے صلہ رحمی سے پیش آنا، یہ صبر ہے، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ لوگ بعض دفعہ کسی مصیبت کے آنے پر اچھا خاصا واویلہ کر لیتے ہیں، شور و گل کر لیتے ہیں، خاص کر انتقال کے وقت، پھر کوئی نصیحت کرتا نہیں کہ بھائی صبر کرو، ہاں میں صبر ہی تو کر رہا ہوں، سارا کچھ شکوہ آپ نے کر لیا، اب آپ صبر کرنے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے صدمے پہ ہی صبر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کسی سے کچھ نہیں کہنا، اگر اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اس میں اس کی مصلحتیں، حکمتیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ علماء سے میں نے سنا ہے رشید بھائی کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے نا، اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ جب اتنا مطلب ہے کہ اس خالی کانٹا چھپنے میں ملتا ہے، تو دیگر مصیبتوں پہ صبر کرنے پہ کیا اللہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ بندہ اس پہ مطلب سوچے کہ پھر جب اللہ دینے والا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو میں صبر کیوں نہ کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا ارشاد ملتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ جو تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال اس کی طرف بڑھا دو، اور تمہاری چادر چھینے تم کمر بند بھی پیش کر دو، اور وہ تمہیں ایک میل ساتھ چلنے پر مجبور کرے اس کے ساتھ دو میل چل پڑو۔
اللہ،
اپوزٹ ریئیکشن مت دو، ٹھیک ہے، تم نے غلط کیا میرے ساتھ، میں بھی مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ غلط نہیں کروں گا, تمہارے ساتھ کروں گا.
یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی. مزہ تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے. کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اور آپ نے بھی ویسا ہی کر لیا, تو پھر جناب اس میں اور آپ میں فرق کیا رہا؟ یقیناً اس کے دل پر اثر تبھی ہوگا کہ جب وہ غلط آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. مشکل ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے. آپ کہیں کہ جناب چینل پر بیٹھ کر باتیں کرنا بالکل آسان ہے اور بیان کرنا آسان ہوتا ہے, جب سر پر پڑتی ہے نا, جب اپنا کوئی دھوکہ دیتا ہے, جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, جب کوئی غلط ہمارے ساتھ کرتا ہے, جب کوئی گاڑی پیچھے سے مار دیتا, تو اس وقت جو ہے نا کیفیت وہی جانتا ہے جس کے سر پر گزرتی ہے. بالکل جناب, آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, تو اللہ والوں کو دیکھا ہے, دعوت اسلامی کی ذمہ داران کو ہم نے دیکھا ہے, اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کی مبارک سیرت میں ہم نے دیکھا ہے, جو بھی نیک بندہ انسان ہوگا نا, آپ کبھی بھی اسے جوابی کاروائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے وہ صبر کرے گا, وہ سمجھائے گا, اس کی زبان سے مٹھاس والی گفتگو ہوگی. اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا, سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. وہ سامنے والا انسان جو ہے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, یار میں نے تو بڑا غلط کیا ہے لیکن یہ تو ایسا نہیں کر رہا. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ انسان پھر معترف ہو جاتا ہے. میں حضور یاد آیا مجھے ایک واقعہ کہ مدرسۃ المدینہ میں ایک قاری صاحب تھے, وہ پڑھایا کرتے تھے. تو اب بچے ظاہری بات ہے جب سبق یاد نہیں کرتے, جب بچے بات استاد کی نہیں مانتے, تو استاد صاحب جو ہیں تھوڑا ان کو سختی بھی کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ سبق اچھی طرح یاد کرے, بچہ جلدی قرآن کا حافظ بن جائے. لیکن دو بچے وہ کسی بڑے باپ کے بیٹے تھے, دونوں بھائی وہ پڑھتے تھے. تو اب اس میں ہوا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ بچے جو ہیں سمجھتے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ کی جاتی کہ بیٹا اگر استاد صاحب نے آپ کو کوئی تھوڑی سی سختی آپ پر کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سبق یاد کریں, وقت پر مدرسے چلے جایا کریں. لیکن بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو سمجھاتے, انہوں نے قاری صاحب سے سخت رویہ اختیار کر لیا. اس بچوں کا جو ماموں تھا اس نے ہاشم صاحب کیا کیا کہ قاری صاحب کو کال کی, کال کر کے ان کو جو سنانی تھی نا وہ سنائی, اور پھر گالیاں تک نکالی. میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجوں کے ساتھ اس طرح سخت لہجے میں بات کرنے کی, ان کے ساتھ یہ کرنے کی وہ کرنے کی. اب وہ قاری صاحب جو تھے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی تھے, ذمہ دار تھے, اور انہوں نے جب باتیں سنی دل تو بہت دکھا کہ یار میں ان کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور فیس بھی کوئی نہیں لی جا رہی, بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کی گالیاں تک نکال رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے یا تیسرے دن اس کا جو ماموں تھا نا وہ کہ کام وغیرہ کے لیے اوپر چڑھا, وہاں سے نیچے گرا, اس کے چوٹیں آئیں. اب وہی قاری صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اس وقت جو صحیح سچی بات, انہوں نے آئس کریم لی, آئس کریم لے کر اپنی سائیکل پر ان کے گھر چلے گئے. اچھا ڈرتے گئے کہیں ایسا نہ مجھے پکڑ کر یہ ماریں. انہوں نے ان کو آئس کریم پیش کی اور کہا مجھے پتا چلا آپ کے چوٹیں لگی ہیں تو میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. اب یقین جانے اس بچے کا والد جو کہ سیٹھ تھا اور اس کا جو ماموں, دونوں گڑ گئے شرم کی وجہ سے کہ یار ہم نے تو اتنا غلط سلوک کیا ان کے ساتھ. انہوں نے خیر معذرت کی, معافی مانگی اور کہا کہ غلطی ہمارے بچوں کی تھی, ہم ان کو سمجھائیں گے اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تو دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں, جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرماتا ہے.
اس میں صبر جو ہے نا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرے, اپنے گھر والوں کی تکلیف پہ صبر کرے. بس ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بزرگ کافی مشہور تھے, ایک شخص دور سے سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے آیا, وہ گھر میں موجود نہیں تھے. اب ان کے گھر میں جو ان کی وائف تھی, انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ بولا بزرگ کی زیارت کے لیے. اس کے لیے آئے ہو؟ یہ تو ایسا ہے, تو یہ تو ویسا ہے, جو اس کے منہ میں آئے اس نے جو بھی بکنا تھا بک دیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی ہے. وہ وہاں سے لوٹے اور جنگل کی طرف سے گزر رہے تو سامنے سے بزرگ شیر پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. تو بزرگ جو دور سے بھانپ لیا, بولے کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے آپ کے گھر سے آ رہا ہوں. اور یہ بولا تم نے یہ جلی کٹی سنی ہے نا, میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں, صبر کر رہا ہوں, اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا کہ شیر بھی میرے تابع.
بات وہی ہوئی, دیکھیے جی صبر صرف لوگوں کی ہی باتوں پر نہیں, اپنے گھر والوں کی طرف سے جو جلی کٹی سننے کو ملتی ہے نا اس پر بھی صبر کرنا ہے. बच्चों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर भी सब्र करना है, बच्चों की अम्मी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पर भी सब्र करना है, बहन भाई रिश्तेदार उनकी तरफ से भी अगर ऐसी बात पहुंच जाए तो सब्र करना है। अब्दुल रऊफ अपर चतराल से मैसेज किया है, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं। अभी हम अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है आप क्या कहते हैं। तस्वीर दिखाइए जी, दीजिएगा।
अतीक राजपूत तारीख महमूदाबाद कराची। ये तस्वीर देखकर यकीनन अपने वालदेन भी याद आ गए, और ये बज़ाहिर जो तस्वीर में हाथ कमज़ोर और जो है वो बड़ा दुखी हाथ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब मौजूद होता है, यानी ये जो बड़े मौजूद होते हैं, बुजुर्ग मौजूद होते हैं, वालदेन मौजूद होते हैं, तो ये कमजोर हाथ बज़ाहिर नजर आने के बावजूद ये इतना बड़ा सहारा होते हैं कि आप जो है वो बेगम और बेफिक्र जो है वो काम करते चले जाते हैं। तो बुजुर्गों की कदर करें और बुजुर्गों का जो है ख्याल रखें, और जब ये हैं मौजूद जिनके पास, वो तो यकीनन बहुत खुश नसीब है, ये उनसे पूछा जाए कि जिनके पास बुजुर्ग नहीं है, जैसे आज मेरे पास भी मेरे वालदेन नहीं है, तो मुझे पता लगता है कि बहुत से मौके पे मैं कितना अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो है बुजुर्गों का जो है ख्याल रखें, माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप की कदर करें।
माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत मैसेज, बुजुर्गों का एहतराम, बुजुर्गों की कदर, बुजुर्गों की अहमियत का। यकीनन इस तस्वीर से हमें एक लेसन मिलता है, सबक मिलता है। रफीक भी क्या फरमाते हैं, माँ बाप जब नहीं होते बड़े याद आते हैं,
बेशक,
और जब माँ बाप होते हैं तो आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते।
जी जी राशिद भाई, ये तो फी ज़माना वाकई बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक है ना, कि माँ बाप की कदर कमा हक हो, जो हमें हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम ने बताई है, उस हिसाब से जो है ना बहुत कम ऐसे खुश नसीब हैं जो करने में कामयाब होते हैं, वरना अक्सर तो ये देखा जाता है कि वो माँ अल्लाह माँ बाप को जो है ना बहुत अपनी ज़ुबान से भी, बल्कि बाज़ तो बदनसीब ऐसे होते हैं कि अपने हाथों से भी वो माँ अल्लाह तकलीफ़ देते हैं। तो ये बहुत बड़े बदनसीब हैं जो इस तरह अपने वालदेन के साथ रवैया करते हैं, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी, ठीक है ना। तो जो खिदमत करने में कामयाब होगा, जो इनकी दुआएँ लेने में कामयाब होगा, तो यकीनन उसको उसका सिला जो है ना वो जन्नत की सूरत में मिलेगा
इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, और दुनिया में भी इंसान को इसका बहुत अजर व सवाब भी मिलता है, और माँ बाप के वजूद से बहुत उनको बरकतें मिलती हैं। जी मजीद कॉल दीजिए।
सज्जाद मदनी फैसलाबाद से। ये तस्वीर जो है इसमें एक जो सबक लिया जा सकता है, इसमें तीन चीजें हैं, एक लाठी है, एक बुजुर्ग का हाथ है और एक बच्चे का हाथ है। मेरा ख्याल में यहाँ एक मैसेज ये भी पोशीदा है, जो लाठी है ये इस्तियारा है सहारे से, चाहे कोई बड़ी उम्र का हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई बचपन में हो, दोनों को सहारे की जरूरत होती है। ये सहारा जाहिर है बुढ़ापे में औलाद सहारा बनती है, और बचपन में वालदेन उसका सहारा होते हैं। तो चाहे कोई छोटी उम्र में है, चाहे बड़ी उम्र में है, दोनों को जो है वो सहारे की जरूरत होती है।
बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत पैगाम। इंसान बचपन में हो या बचपन में हो, दोनों सूरतों में उसे सहारे की ज़रूरत होती है। बचपन में इंसान के लिए माँ बाप भी सहारा होते हैं, असातिज़ा भी सहारा होते हैं, बड़े बहन भाई ये भी सहारा होते हैं, रिश्तेदार ये भी सहारा होते हैं, और अगर ये वाकई सहारा बने तो बच्चे बड़े होकर दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, और बुज़ुर्ग जो हैं माँ बाप ख़ास तौर पर इनका सहारा इनकी औलाद होती है। तो बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ें, बल्कि उनके सहारा बने। क्या कहते हैं आशिम भाई?
इसमें ये तस्वीरन बहुत वसी मतलब है कि हमें पैगाम दे रही है, सिर्फ वालिदैन तक महदूद नहीं है, दादा दादी नाना नानी और हमारे ख़ानदान में अगर बुज़ुर्ग हैं, मैं तो कहूँ कि हमारे महल्ले में हैं तो उनका भी एहतराम करना चाहिए, उनका भी सहारा बनना चाहिए। इसमें एक बहुत प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है राशिद भाई, कि बुज़ुर्ग ने लाठी का सहारा लिया हुआ, उनको सहारा मिल गया, वो सहारा लेने के लिए बच्चे का हाथ भी है, यानी इस उम्र में भी बुज़ुर्ग जो है ना बच्चों का सहारा बनते हैं, अगर बच्चों को एहसास हो। बेटे बेटे भी मतलब वो ऐसे नसीहतें करते हैं, ऐसे मशवरे कर देते हैं कि उनकी लाइफ संवर सकती है, लिहाजा ये बुज़ुर्ग नाकारा नहीं है, खुद सहारा लिए हुए हैं और बच्चों के लिए भी सहारा बनते हैं। लिहाजा बच्चों को बुजुर्गों की, सिर्फ वालिदैन तक नहीं, हर बुजुर्ग की मतलब कदर करनी चाहिए, उनका उनका भी सहारा बनना चाहिए,
सहारा बनना भी चाहिए। और उनसे सहारा इस मानों कर लिया जा सकता है कि उनसे मशवरा करें, उनकी ज़िंदगी के तजरीबात से सीखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून महसूस होगा। अच्छा जी, मैसेज को भी शामिल करते हैं, मोहम्मद यूनुस फैसलाबाद से। मैसेज ये है कि अगर ये छोटा हाथ जवान होने के बाद भी वालिद के हाथ को खुलूस के साथ थामे रखे तो वालिद भी वही मजबूती महसूस करेगा जो उस छोटे ने कभी की थी। बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि जिस तरह आप देखिए, बच्चा जो है अपने बुजुर्ग के हाथ पर हाथ रखकर सहारा महसूस कर रहा है, तो काश ऐसा वक्त आए कि जब बच्चा जवान हो तो ये जवान जो है अपने माँ बाप के लिए इसी अंदाज से सहारा बने। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
बिल्कुल ऐसा ही है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो अपनी उम्र को पहुँचते हैं, जैसे आपने फरमाया बचपन हो या बचपन हो, तो बचपन में बुजुर्ग जो हैं वो सहारा देते हैं बच्चों को, अपने मातहत लोगों को। और फिर जब ये बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं, बचपन को पहुँच रहे होते हैं, तो वो जो बड़े होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। पहले उन्होंने सहारा दिया था, अब इन बच्चों की तरफ से उनको सहारा दिया जाए, लेकिन ऐसा हम बहुत कम ही देख पाते हैं और बहुत ही कम हमें माहौल में नज़र आता है। बहुत कम ऐसे खुश नसीब नज़र आते हैं जो इस बात को समझते हैं। और कईयों को तो हमने अंदाज़ा लगाया और देखा है कि वो ज़िंदगी में तो उसकी कोई कदर व कीमत नहीं जानते और कदर नहीं करते माँ बाप की, नाना नानी की, दादा दादी की, लेकिन जब वो गुज़र जाते हैं तो फिर उनके लिए वो बहुत सारी देगों का एहतमाम करते हैं, बहुत बड़े बड़े एहतमाम करते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, कि अज़ाए कर्म आप जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में उनका जो है वो मकाम जाने और उनकी ज़िंदगी में उनका एहसास करें और उनसे बरकतें लूटें। तो ये मेरी तरफ से
बिल्कुल बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह मैसेज दिया है। अच्छा जी, एक और मैसेज को शामिल करते हैं, बिनते ग़ुलाम हुसैन पथोरो। तस्वीर को देखकर हमको ये सबक मिलता है कि जो बुज़ुर्ग बच्चों को डांट डपट करते हैं, बच्चे उनसे जान छुड़ाते और दूर भागते हैं, और जो मोहब्बत देते हैं बच्चे उनको ढूँढते और उनके करीब होते हैं। वाकई ये भी एक अच्छा मैसेज है कि बच्चा जो है, देखिए बच्चा जो है, इस बच्चे ने अपने, अब इसका वालिद है, दादा है, कोई भी है, इसके हाथ पर हाथ रखा हुआ है, गोया कि बच्चा उनसियत महसूस कर रहा है, तो बच्चा इनके करीब है। अगर बुजुर्ग जो है बच्चों को डांटेंगे, थोड़ी थोड़ी बात पर बच्चों को बातें सुनाएंगे, तो यकीनी सी बात है फिर बच्चे करीब नहीं आते, ना माँ बाप के करीब आते हैं, ना ही बुजुर्गों के, दादा दादी नाना नानी के करीब आते हैं। तो बच्चों, बड़ों को चाहिए कि बड़ी उम्र में थोड़े मजीद शफकतें, मोहब्बतें, प्यार, मुस्कुराहटें चेहरों पर रखा करें, और अगर मुमकिन हो सके तो जेब में बच्चों के खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रखा करें। इससे इंशाल्लाह बच्चे आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, बच्चे करीब होंगे। मेरी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा बेटा है 3-4 साल का, तो उसका भी यही है कि और उसका होता दादी कब आएगी, दादो कब आएगी, पता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा,
मिलेगा सही।
तो छोटे बच्चे इस तरह भी मानूस होते हैं, मोहब्बतें
वो राशिद में कहते हैं ना कि बाप जब घर के दरवाजे पे आता है, बच्चों को पता चलता है ना, तो दौड़ते हुए खुशी से जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, मिलते हैं। एक बाप ये है, दूसरा बाप ये है कि पता चला कि बाप आया हुआ है तो फिर तो भागो, अब्बा आ गए, कोई कंबल में घुस रहा है, कोई कमरे में छुप रहा है। तो ये दो तस्वीरें हमारे पास हैं, तो ऐसा बाप होना चाहिए कि जिसके आने से बच्चे खुश हों।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया जी। और मज़ीद कॉल दीजिएगा।
इस पिक्चर को देखकर जो चीज़ जहन में आ रही वो ये है कि माँ बाप आखिर तक, आखिर ज़िंदगी तक अपने औलाद की खिदमत में कोशिशें रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो औलाद है ये बेवफा निकलती है। औलाद को चाहिए कि जिस तरह माँ बाप ने उनका साथ दिया है सारी ज़िंदगी, तो वो भी उनके बुढ़ापे के अंदर जब भी वो परेशान हों तो औलाद को उनका साथ देना चाहिए।
बड़ा अच्छा मैसेज आपने भी दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करूँगा कि हर औलाद ही बेवफा निकलती है, ऐसा नहीं है। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में अगर आप देखते हैं तो मौजूदा दौर में اکثر کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب بچے بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو دین والے جو بچے ہوتے ہیں، دیندار بچے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی بہت قدر کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع اللہ پاک کے محبوب بندے. اللہ پاک کا محبوب بندہ کیسے انسان بنتا ہے، اس کے لیے آپ کے بھی اس کے بھی میسج آپ کی طرف سے آئے ہیں، چلیں وہ بھی ایک میسج میں شامل کرتا ہوں. میں میاں چنو سے ہوں. اللہ پاک کا محبوب بننے کے لیے شیطان اور نفس کی خواہشات کو قابو کرنا ضروری ہے. واقعتاً ایسا ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے نفس اور شیطان کی بری خواہشات کو قابو کر سکتے ہیں؟ رفیق بھی کیا کہتے ہیں؟
راشد بھائی، الحمدللہ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سے میرے ذہن میں ایک نعت شریف کا شعر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب بنے وہ جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. تو اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں تو اس کی خوش نصیب کے کیا کہنے.
اور شیطان اور نفس سے کیسے بندہ بچے؟
یہ تقویٰ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقویٰ کے ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو بجا لائے، ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو، اور اس کام سے بچنا جو اللہ پاک سے دور کرنے والا ہو.
یعنی تقویٰ اختیار کرنے والا جو ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ شیطان سے بھی بچنے میں کامیاب ہوگا، وہ نفسانی خواہشات کی پیروی سے بھی بچنے میں کامیاب ہوگا. تقویٰ اختیار کیجئے. تقویٰ کی ایک تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے تجھے رب نے منع کیا ہے. انسان کو جب یہ تصور انسان بنانے میں کامیاب ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، 7 دسمبر سے 13 دسمبر تک مہنامہ فیضان مدینہ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول مہنامہ فیضان مدینہ کی زیادہ سے زیادہ بکنگ کرواتے ہیں. یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں مہنامہ فیضان مدینہ، یہ ہے جناب دسمبر جمادی الاخرہ 1446 سن ہجری کا مہنامہ فیضان مدینہ. یہ خاص طور پر خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بہترین اس میں بیان موجود ہے. مہنامہ فیضان مدینہ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مہنامہ فیضان مدینہ میں بہت سارے مضامین ہیں، 60 کے قریب مضامین مہنامہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہوتے ہیں، جس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اس میں جناب واقعات بھی ہیں، بزرگان دین کی مبارک سیرت کے حوالے سے بھی ہے، اور مہنامہ فیضان مدینہ میں بچوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی موضوعات ہیں، اور اس مہنامہ فیضان مدینہ میں خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، تجارت کے احکام بھی ہیں، روحانی علاج بھی ہیں. بلکہ آپ اس کا جو بیک ٹائٹل ہے، ایک تو ٹائٹل پیج آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل بیک ٹائٹل آپ دیکھیں تو اس میں بھی مہنامہ فیضان مدینہ کے بڑے اچھے ماشاءاللہ روحانی علاج ہیں، اور اس کے بالکل آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں امیر اہل سنت کے بڑے خوبصورت مدنی پھول بھی ہیں. اس کے علاوہ رفیق بھائی، مہنامہ فیضان مدینہ جو ہے کتنی زبانوں میں شائع ہو رہا ہے، تھوڑا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا.
جی جی راشد بھائی، الحمدللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، اور اس ڈپارٹمنٹ کے تحت الحمدللہ فیضان مدینہ یہ 7 زبانوں میں الحمدللہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، جس میں عربک ہے، انگلش ہے، بنگلہ ہے، سندھی ہے، ٹھیک ہے، ہندی ہے، اور گجراتی ہے، اور اردو ہے. تو یہ 7 زبانوں میں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مہنامہ فیضان مدینہ یہ شائع ہوتا ہے. اور میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جب ہمارا ایک وفد نگران شورا کی معیت میں الحمدللہ پریسیڈنٹ آف پاکستان سے جب ملنے گیا تو انہوں نے انگلش مہنامہ فیضان مدینہ ان کو تحفے میں دیا، اور انہوں نے جیسے ہی چند ورک دیکھے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میگزین ہے، دس از ان نو وے لوور دین دا کوالٹی آف این انٹرنیشنل میگزین، کہ یہ ایک انٹرنیشنل معیار کا میگزین ہے اور بہت ہی پیاری کاوش ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا سراہا اور ماشاءاللہ بہت تعریف کی.
سبحان اللہ، مہنامہ فیضان مدینہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2017 سے شروع ہونے والا مہنامہ فیضان مدینہ दिसंबर 2024 में 8 साल हो चुके हैं और 97 महनामा फैज़ान मदीना आपके हाथों में आ चुके हैं। महनामा फैज़ान मदीना के तहत सीरत खातमुन नबीयीन बेहतरीन माशाल्लाह एक किताब महनामा फैज़ान मदीना की तरफ से, फिज़ान इमाम अहले सुन्नत और इसके अलावा बेशुमार माशाल्लाह कई मौजूआत पर महनामा फैज़ान मदीना की काविशें हमारे सामने मौजूद होती हैं। क्या तरगीब दिलाएंगे कि महनामा फैज़ान मदीना हर घर की ज़रूरत है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी पढ़ने को इसमें बहुत कुछ होता है, दफातर में भी रखा जा सकता है, क्या कहेंगे?
जनरली देखा जाए ना, कोई अपना कोई महानामा इशू करता है कोई भी मदर पब्लिशर तो वो साल दो साल चलता है, लेकिन आठ साल तक इसका चलना, कामयाबी से चलना और उसकी बुकिंग की तादाद बढ़ना इस बात की निशानदेही कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि इसमें जहाँ तफसीर कुरान, हदीस पाक व बुज़ुर्गों के वाक़यात, रूहानी इलाज और दीगर मौजूआत होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लिख दिए जाते, हमारे उलमा हमारे दीगर मदहब के बड़े मुख्तलिफ़ किताबों से तैयारी करके उसका निचोड़ हमारे पास लाते हैं, निचोड़ लाते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। एक प्रोग्राम शायद मैं देख रहा था मदनी चैनल पे था, एक आलिम दीन थे, वो कह रहे हैं कि ये जो अभी जो मैंने बयान किया है ना, ये महानामा फैज़ान मदीना से मैंने किया है। यानी जहाँ जनरल पब्लिक के लिए ये मतलब बेनिफिशियल है, वहाँ पे उलमा के लिए भी इसमें बहुत अच्छा मवाद होता है कि इसे वो अपनी तकरीरी में तैयार कर सकते।
सुभानअल्लाह, उलमा के लिए, तलबा के लिए, और मैं अगर यूँ कहूँ कि मेडिकल से रिलेटेड जो अफराद होते हैं उनके लिए भी इस महानामा फैज़ान मदीना में बेहतरीन किस्म के मज़ामीन आर्टिकल शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने महनामा फैज़ान मदीना उम्मीद है पढ़ा होगा, देखा होगा, आप क्या कहेंगे ख़ास तौर पर आपकी फील्ड के जो अफराद हैं उनके लिए महनामा फैज़ान मदीना को कितना अहम आप बयान करते हैं?
देखिए, इसमें यह है कि जो महनामा फैज़ान मदीना है इसमें जो है ना तकरीबन ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो बयान की जाती हैं और की जा रही हैं। तो ये हमारी जो ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें मेडिकल भी है, उसके अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत की चीज़ें भी हैं, उसमें हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी हैं। अब यानी तमाम मौजूआत पर जो है ना इसके अंदर गुफ्तगु होती है और इसके अंदर लिखा जाता है और उलमाए कराम जो हैं उसकी तस्दीक करते हैं और उसको देखते हैं और उलमाए कराम से गुज़र कर ये हम तक पहुंचता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई चाहता है कि वो अपनी इस्लाह करे और उसको वैसे वक्त नहीं मिलता, तो हमारे जो पढ़े लिखे हजरात हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उसमें तुलबा तालिबात हैं, उसमें असाज़े कराम हैं, उसमें हमारे और एजुकेटेड पर्सन्स हैं, उनको चाहिए कि वो ये बुक करवाया करें, लिया करें। एक महनामा जो है वो आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, पूरी फैमिली के लिए, चूँकि इसमें बच्चों के लिए भी बातें बयान की गई हैं, इसमें ख्वातीन के लिए भी बातें बयान की गई हैं, इसमें बड़े हजरात के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, तमाम लोगों के लिए जो है वो इसके अंदर बयान
इसी बात की है। डॉक्टर साहब के महनामा फैज़ान मदीना घर में लगवाया जाए। महनामा फैज़ान मदीना के बारे में अर्ज करूं कि रंगीन शुमारा 200 रुपए है और सादा शुमारा 100 रुपए का है। अगर आप हर महीने घर में महनामा फैज़ान मदीना लगवाते हैं तो 3,535 रुपए ये आप घर में इस तरह मंगवा सकते हैं बुकिंग करवाकर। सादा शुमारा जो है वो 2,200 रुपए में आप घर में इस तरह लगवा सकते हैं। मेंबरशिप कार्ड जो है वो 2,400 रुपए रंगीन और 1,200 रुपए सादा शुमारा। अमीर अहले सुन्नत के इस शेर और आखिर में दुआ पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर, यारब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर। अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले आशिकान रसूल को अमीर अहले सुन्नत पैगाम देते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा हर मदनी बेटा और मदनी बेटी हर दावत इस्लामी वाला महनामा फैज़ान मदीना की सालाना बुकिंग करवाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।
जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।